الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته العطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية ولا عدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام فلكم فيا أسوة صلوات الله على محمد وآل محمد حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نورانی خطبے کا یہ حصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، کل آپ کی خدمت میں کل اور پرسوں خطبے کا بھی وہ مختصر طور پر صرف ترجمے کی حد تک اور ایک اشارے کی حد تک یہ خطبہ بھی پیش کیا گیا کہ جس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کاروان اور لشکر حر کو مخاطب کر کے یہ خطبہ دیا تھا، لیکن اس خطبے میں جو پیغام ہے، جس حدیث سے یہ خطبہ شروع کیا گیا اور جو مطالب بیان کیے گئے، وہ قیامت تک کے لیے ایک نمونہ ہے۔ خاص کر امام نے اپنی ذات کو اور اپنی ذات بعنوان حسینیت، اپنا کردار، نہ فقط اس لحاظ سے کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، نہ فقط اس لحاظ سے کہ علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، نہ فقط اس لحاظ سے کہ ایک پاکیزہ خاندان سے ہیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ جو کردار ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں امام اور جو کردار ادا کر رہے ہیں، وہ ایک ایسا کردار ہے کہ جو قیامت تک کے لیے اسوہ ہے، نجات کا باعث ہے انسانیت کے لیے۔ اور امام علیہ السلام یہ جملہ فرما رہے ہیں فَلَكُمْ فِيَا اسوہ، تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ ہے، ایک عظیم اسوہ۔ پچھلے مرتبہ جب یہاں بیان ہوا تھا تو اسوہ کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کی تھی، لہذا ہم ان باتوں کو یہاں پر نہیں دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں، اور بعض دیگر جگہوں پر بھی گفتگو ہوئی ہے اور استاد بزرگوار نے بہت ہی تفصیل سے ان موضوعات پر گفتگو کی اسوہ کے موضوع پر۔ لازم ہے کہ اس کو زیادہ دیکھا جائے، زیادہ اس پر بحث کی جائے، زیادہ متوجہ ہو جائے، چونکہ یہ جملہ اگر آپ کو یاد ہے پہلے بھی عرض کیا تھا اور آپ نے اور بھی سنا ہوگا کہ لکم کا لفظ استعمال ہوا ہے، لکم یعنی تمہارے لیے، یہی ہے جو تمہارے لیے دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جملہ، یہ کلمہ قرآن نے بھی استعمال کیا ہے اور یہ کلمہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی استعمال کر رہے ہیں اپنے اس خطبے میں، قرآن نے یہ کلمہ استعمال کیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. جہاں پہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃً، سورہ احزاب کی اس آیت میں کہ لکم جو کلمہ خاص ہے، پچھلی بار تھوڑا سا اس پہ اشارہ کیا گیا تھا کہ یہ تمہارے لیے ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ممکن نہ ہوں اور اس میں ہم الجھے ہوئے ہوں، اس میں پڑے ہوئے ہوں، یا یہ کہ ہمارے لیے ہوں لیکن اتنی زیادہ اہمیت نہ رکھتی ہوں لیکن اس کو ہم نے زیادہ اہم قرار دے کر اپنی زندگی کو اس میں الجھا رکھا ہو. لیکن جس چیز کو قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے، اور جس اسوہ کو اور جس انداز کو اور جس راہ کو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ ہے، یہ تمہارے لیے ہونا، یہ ہمیں پورے محرم بھر اور پوری زندگی بھر اور ہمیشہ یہ نقطہ ہمارے ذہن میں آتا رہے کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ ہے تمہارے لیے. جب تمہارے لیے ہے، کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ حتیٰ یہاں تک بتانا پڑتا ہے کہ اصل اسوہ ہے کیا، اسوہ کے معنی کیا ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے، کہ البتہ دیگر آیات میں جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ ان کے ساتھیوں کے لیے بھی یہ کلمہ استفادہ کیا گیا ہے، قرآن ہی میں یہ کلمہ استعمال کیا گیا ہے. لیکن خاص کر امت مسلمہ کو مخاطب کر کے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم ترین اسوہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تمام بشریت کے لیے اور خاص کر امت مسلمہ کے لیے، کہ یہ سب کو اس پر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. شیعہ سنی تمام امت مسلمہ کو، آج امت مسلمہ کی تمام مشکلات کی اصلی ترین وجہ یہ ہے کہ ابھی تک رسول اللہ کو بعنوان اسوہ نہیں لیا گیا. رسول اللہ کو بہت سارے عنوان سے لیا گیا، بہت سارے عنوان سے رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ کی یاد مناتے ہیں، رسول اللہ کو اذانوں میں، نمازوں میں اور دوسرے تبرک کے طور پر، برکت کے طور پر، دیگر تمام ثواب کے طور پر، آخرت کے طور پر، نجات کے طور پر، جنت کے طور پر، ہزار طریقے سے رسول اللہ کو ہم لینے کے لیے تیار ہیں اور لے رہے ہیں. لیکن جو چیز قرآن نے پیش کی ہے وہ نہیں لیا گیا، جس کے نتیجے ابھی تک ہمیں دکھائی پڑ. اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ کے طور پر لیا جائے جس دور میں اور جس زمان میں اور جس مکان میں، تو جس طرح سے رسول اللہ نے اپنے کردار کے ذریعے سے جاہلیت کے دور میں، جاہلانہ ترین دور میں آ کر مشکلات کو حل کیا تھا، اس طریقے سے آج بھی وہ مشکلات حل ہو رہی ہوں گی. اور جس طریقے سے رسول اللہ کے اسوہ کو لے کر حسین ابن علی میدان کربلا میں آئے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اگر یہ فرما رہے کہ لکم فی اسوہ، میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے، تو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اپنا ذاتی طور پر کوئی اسوہ لے کر نہیں آئے. رسول اللہ امام حسین علیہ السلام وہی اسوہ لے کر آئے ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے. امام حسین علیہ السلام کے پاس جو نمونہ زندگی ہے، جو کردار ہے، اس کے جتنے بھی اصول ہیں اور جتنی بھی بنیادیں ہیں، وہ سب کے سب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی گئی، اور اسی لیے اتنا عظیم الشان ہے. لہذا جتنا بھی کربلا کو منایا جا رہا ہو، کربلا کا ذکر کیا جا رہا ہو، کربلا سے سب کچھ لے لیا جائے، ثواب بھی لیا جائے، جنت بھی لی جائے، اور اولاد بھی مانگ لی جائے، رزق بھی مانگ لیا جائے، خیر و خیرات بھی مانگ لی جائے، خیر دنیا و آخرت سب کچھ مانگ لی جائے، اس سے اور نیچے آ کر بھی بہت ساری چیزیں، اب یہ کبھی مذاق کے طور پر ممکن ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی لکھنؤ میں تھے، وہاں پہ عرض کیا تھا کہ کربلا سے امام خمینی نے ولایت لی، کربلا سے امام خمینی نے روش زندگی لی، کربلا سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے معاشرے کو تبدیل کرنے کے اصول لیے، اور لکھنؤ والوں نے مثلا کربلا سے بریانی لی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کیا لیا ہے، لیکن لیا ہے. ہم اپنے اپنے اعتبار سے لے لیں، وہ کہہ رہے حلیم لیا ہے، اب کوئی اور کہے کہ کوئی اوشا اور لیا ہے، شیر والے لیے، جو بھی لیا ہو، کربلا سے یہ لینے کی چیز نہیں. یہ چیزیں تو کربلا میں لا کر رکھی گئی تھیں، اس لیے رکھی گئی تھیں کہ غیروں کو کربلا سے نزدیک کیا جائے، حسین ابن علی سے نزدیک کیا جائے. غیر تو نہیں آئیں گے اس طرح سے عقل کی باتیں سننے کے لیے، علم کی باتیں سننے کے لیے، معرفت کی باتیں سننے کے لیے، لہذا انہیں ان مادی امور کے ذریعے سے انہیں قریب کیا جائے. وہ آئیں کچھ اور لینے کے لیے، لیکن جب جائیں تو یہاں سے کچھ اور لے کر جا رہے ہوں، اصل مقصد یہ تھا. ابھی ہم لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ نہیں، یہ سب اب یہاں پہ تو ہمیں نہیں معلوم, لیکن اور جگہوں پر جہاں پہ بڑی بڑی انجمنیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں, وہاں پہ سب کچھ یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے ہم پھر کبھی کبھی آ کر پابندی بھی لگاتے ہیں کہ نظر امام حسین علیہ السلام بھلا غیر کو کیسے دی جا سکتی ہے. یعنی یہ وہی ہے جو بنی اسرائیلی تحریفات داخل ہوتی ہیں, اس طرح کی یادیں, نظر امام حسین غیر کو کیسے دیں, امام حسین خود اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں, نظر جناب سید, اصل مومنین کو بھی نہیں کھانے دیتے بعض جگہوں پہ. دیکھیں جب رسموں میں انسان پڑ جاتا ہے اور وہ بھی غیر معقول اور غیر دینی رسمیں, تو بات یہاں تک پہنچتی, حتیٰ جناب زہرا کے اپنے ہاتھ کی, سلام اللہ, جناب زہرا کے اپنے ہاتھ سے پکی ہوئی روٹی وہ جناب زہرا مسکین کو دے رہی ہیں, وہ جناب زہرا اسیر کو دے رہی. اسیر یعنی کیا؟ مسکین تو چلو مسکین پھر بھی مسلمان ہوگا, اور یتیم مدینے میں یتیم مسلمان ہوگا, لیکن اسیر یعنی کیا؟ اسیر یعنی جو غیر ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں وہ تو فرشتے تھے, جناب زہرا کو یہ کہہ کے نہیں بھیجا جا رہا تھا یہ فرشتے آ رہے ہیں آپ کو یہ روٹی دینا ہے, ورنہ امتحان نہ ہوتا. بعض راز چھپا کے رکھے جاتے ہیں, علم غیب کا ایک قانون ہے کہ اتنا ہی علم غیب کسی کو ملے گا جتنا پروردگار چاہے, کیونکہ اگر پروردگار, اگر علم غیب سب کچھ ہو اختیار میں تو پھر امتحان نہیں ہوگا. اگر جناب ابراہیم کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ ہم کتنا بھی چھری چلائیں لیکن میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا, تو پھر یہ چھری چلانے کا مزہ کیا ہے؟ اصل یہ امتحان نہیں ہوگا. ہوگا اگر جناب ابراہیم کو پہلے سے خبر دیا کہ جائیں آپ یہ رول ادا کر رہے ہیں, یہ پلے گویا, پھر ایک پلے ہو جائے گا, پھر ایک جو ہے کریکٹر ادا کرنا ہو, جا کے آپ کو چھری چلانا ہے لیکن ابراہیم میں پہلے سے بتا دے رہا ہوں, دیکھو تمہارا بیٹا ذبح ہونے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, ابراہیم اولو العزم نبی ہے لیکن ابراہیم کو اس بات کا علم نہیں دیا جائے گا, تبھی ابراہیم کا امتحان ہو سکتا ہے, تبھی ابراہیم امامت کے درجات تک اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں کہ جب یہ جانتے ہوئے کہ میرا اسماعیل میرے لیے اس دنیا میں محبوب ترین ہے لیکن اللہ کے لیے اس کے گلے پہ چھری چلا رہے ہوں, جان کر چلا رہے ہوں کہ میرا بیٹا ہے, چھری چلے تو جناب ابراہیم اس مقام تک پہنچتے ہیں. اگر امیر المومنین کو پہلے ہی سے خبر دے دی جائے کہ آپ بستر پہ سو جائیں یہاں پہ کچھ ہونے والا نہیں ہے تو کیا ہے پھر, امیر المومنین کے سونے میں اور آپ کے سونے میں کیا فرق ہوگا؟ اگر یہ پہلے سے معلوم ہو کہ یہاں اس بستر شب ہجرت پہ سو جائیں, امیر المومنین کا سونا اس لیے عظیم ہے کہ اپنے آپ کو اپنے پورے وجود کو اسلام کے مشن کے لیے قربان کرنے کے لیے بستر پر لیٹے, اس لیے قرآن میں یاد کیا جائے گا, اس لیے آیت نازل ہوگی, اس لیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت آگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کردار کو باقی رکھے گی. لہذا یہ قانون, البتہ بہت ساری چیزوں کی یہ قانون ہے, آپ کے ذہنوں میں رہے, کبھی انشاءاللہ توحید کے موضوع پہ گفتگو کی جائے, اور بعض دوسری جگہوں پہ توفیق ہوئی ہے کرنے کی, وہاں پہ عرض کیا گیا ہے کہ تمام امور کی بازگشت پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے, اور کوئی بھی عمل اور کوئی بھی کردار اور کسی بھی طرح کی طاقت اور کسی بھی طرح کا اختیار اور کسی بھی طرح کی قدرت اور کسی بھی طرح کے علم کو اگر پروردگار سے جدا کر کے دیکھا جائے تو یہاں سے مشکلات شروع ہو جاتی ہیں, سب پلٹ کر ادھر جاتا ہے. اذن پروردگار کے بغیر نہیں ہوتا. کبھی کبھی بعض نادانی میں کوئی یہ جملے ایسے ادا کیے جاتے ہیں, اگر فرق کیا جاتا ہے بعض وقت کہ انبیاء تو اذن پروردگار سے ایسا کچھ کر رہے تھے, اور معاذ اللہ امیر المومنین اذن پروردگار کے بغیر ایسا کر رہے تھے, یہ ظلم کر رہے ہیں امیر المومنین پر. اب چاہے وہ عقیدت میں کر رہا ہو یہ انسان, لیکن توحید کا عظیم ترین نمونہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اگر عظیم ترین کوئی توحید کا نمونہ ہے تو رسول امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات, اس سے بڑھ کر کوئی نمونہ کوئی ڈھونڈ کر نہیں لا سکتا. یہ اعتراف کیا ہے لوگوں نے, علماء اہل سنت نے, دانشمندان اہل سنت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے, جملہ اور جگہوں پہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ عالم اسلام پر دو ان لوگوں کا بڑا احسان ہے, دو انسانوں کا بڑا احسان ہے, توحید میں امیر المومنین کا اور دعاؤں میں امام سید سجاد کا. یہ علماء اہل سنت نے اعتراف کیا ہے کہ واقعی نہج البلاغہ میں جس طرح کی توحید نظر آتی ہے آپ کسی بھی طرح کے لٹریچر میں اور کسی بھی کتاب میں جا کر ڈھونڈ ڈالیں, ہزاروں لاکھوں کتابیں عالم اسلام کی موجود ہیں, بھی کسی بھی کتاب میں اس طرح کی توحید نظر نہیں آ سکتی جیسے نہج البلاغہ میں نظر آتی. امیر المومنین کی نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد, چونکہ پرسوں ایک جملہ عرض کیا گیا تھا کہ مشکل ہماری ہے کہ ہم اسلوب سے آگاہ نہیں ہیں, شاعروں کے اسلوب سے ہمیں آگاہ ہیں, ہم آگاہ ہیں. علامہ اقبال کا شعر سنیں گے بغیر نام لیے ہوئے سمجھ جائیں گے یہ شعر علامہ اقبال کا ہے, اور غالب کا شعر بغیر نام لیے ہوئے سن لیں گے سمجھ جائیں گے یہ شعر غالب کا ہے, لیکن امیر المومنین کا کلام سن کے انسان نہیں سمجھ پاتا یہ امیر المومنین کا کلام ہے یا کلام نہیں. لہٰذا امیر المومنین کے کلام کے نام پر اگر جھوٹے کلام پیش کیے جاتے ہیں انسان نہیں سمجھ پاتا. اب یہ بات آپ کو یاد رہے, یہاں پہ دہرانا نہیں, لیکن اتنا کم سے کم نہج البلاغہ پڑھی جائے کہ انسان کی زندگی میں وہ توحید نظر آنے لگے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی نہج البلاغہ. اور اگر امیر المومنین کی توحید سے انسان آشنا ہو جائے گا تو کبھی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ امیر المومنین کی زندگی میں, اللہ والوں کی زندگی میں اللہ سے ہٹ کر, اذن پروردگار سے ہٹ کر کوئی نقطہ آ سکتا ہے. یہ نہایت ہی جاہلانہ کبھی اور کیا اس کو کہا جائے, نادانی کی بات کہی جا سکتی ہے, اور کیا کہا جا سکتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ اب نبی تو وہ ہے کہ جو اس کو اذن پروردگار کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن امیر المومنین کو اذن پروردگار کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ظلم ہے انسان کے اوپر, امیر المومنین جیسے انسان کے اوپر یہ ظلم ہے. لہذا یہ بنیادی قانون ہے اسلام کا, یہ قانون ہے قرآنی قانون ہے. قرآن میں اگر جا کر صرف یہ لفظ سرچ کریں اور ڈھونڈیں, اللہ بے اذن اللہ بے اذن اللہ بے اذن, یہ کلمات کہ اذن پروردگار سے ہٹ کر کچھ بھی ممکن نہیں, کچھ بھی نہیں. آیت الکرسی بار بار اسی لیے پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ اس میں ایک راز, اس میں توحید کے بہت سارے راز رکھے گئے آیت الکرسی میں, لیکن ایک راز یہ بھی رکھا گیا ہے کہ من یشفع عندہ الا باذن, پروردگار کی بارگاہ میں کون ہے جو آ کر شفاعت کرے گا بغیر اذن پروردگار کے, یعنی ممکن نہیں ہے. اذن پروردگار کے بغیر شفاعت ممکن نہیں ہے, اذن پروردگار کے بغیر غیب ممکن نہیں, اذن پروردگار کے بغیر قدرت ممکن نہیں ہے, اذن پروردگار کے بغیر اختیار ممکن نہیں. ہاں اللہ نے صاحبان اطاعت اور صاحبان بندگی کو ان کی بندگی کے لحاظ سے اختیارات بہت زیادہ دیے ہیں, لیکن جتنا بھی اختیار ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے اذن پروردگار. یہ قانون ہے اللہ کا کہ جتنی زیادہ بندگی انسان کرتا چلا جائے گا اتنی زیادہ اللہ اسے اختیار دیتا چلا جائے گا. ایک مرتبہ ممکن اختیار اتنا زیادہ دے دے کہ انسان کو الہی جلوے نظر آنے لگے انسان کے عمل میں, انسان کے کردار میں. عبدی اتینی اجعلک مثلی, اے میرے بندے تم میری اطاعت کرو میں تجھے اپنے مثل بناتا چلوں. مثل بنانا یعنی کیا, یعنی اتنا اختیار دیتا چلا جاؤں گا کہ تو جو چاہے گا وہ اختیار ہو پائے گا. لیکن یہ چاہنا کہاں سے ہوگا, یہ اختیار ملے گا کہاں سے, یہ سب کچھ ملنے والا ہے پروردگار کی طرف سے. یہ خالص توحید کا وہ نمونہ ہے کہ جو زندگی بھر اہل بیت علیہ السلام نے اور ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اللهم صل علی محمد وآلہ, نے یہ نمونہ ہمیشہ, کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو تو اس کے نمونے آپ کے سامنے سب پیش کیے بہت سارے, اور لازم ہے ان موضوعات پر کم سے کم اہل بیت کے چاہنے والے معاشروں میں سب سے زیادہ جس موضوع پر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے وہ توحید کا موضوع ہے. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں توحید سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں, پوری زندگی توحید ہے. سن کربلا, پوری کربلا توحید کا عظیم ترین نمونہ ہے. اس موضوع پر ایک دو جگہ گفتگو ہو چکی, ایک پورا عشرہ, کہ سن کربلا میں جو توحید ہے, کربلائی توحید, کربلائی توحید کے نمونے ہیں, جو نمونہ ہے وہ تاریخ میں اتنا عظیم نمونہ ایک ساتھ اتنے سارے لوگوں کا ڈھونڈ کر لے آنا مشکل ہے, بلکہ ناممکن ہے. الگ الگ فرد کے طور پر نمونے رہے ہیں, انبیاء کے نمونے, اولیاء کے نمونے, باس عظیم اصحاب کے نمونے, لیکن یہ فرد فرد کے طور پر نمونے رہے ہیں. کربلا وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر توحید کے نمونے سب نے مل کر ایک ساتھ پیش کیے, ایک جیسے, سب خالص توحیدی. یہ نقطہ اور دوسری جگہوں پہ عرض کیا گیا. کربلا کا ایک پہلو یہ بہت اہم ہے, یعنی کئی اعتبار سے، لیکن یہ پہلو کربلا کے بہت اہم ہے کہ اتنے عظیم کردار اور بھی جگہوں پر بعض فرد فرد کے طور پر ڈھونڈے تو ملیں گے، لیکن ایک ساتھ ایسے کردار ڈھونڈ کر ایک سرزمین پر آنا، یہ ہے کربلا کا ہنر۔ ایک جملہ ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات ابھی آ گئی اس لیے عرض کرتا چل رہا ہوں، تفصیل سے اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ امام کا جملہ ہے جو شب عاشور میں امام نے فرمایا کہ انی لعالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی بلا اہل بیت ابرا ولا اوصلا من اہل بیتی فجزاکم اللہ انی خیر الجزا۔ یہ گفتگو کی ہے امام نے سب کو جمع کر کے، اور گفتگو کے نتیجے میں آخر میں امام کا یہ جملہ ہے کہ میں نہیں جانتا، جملے پہ توجہ کریں، امام فرماتے ہیں کہ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفادار اور بہتر اصحاب کسی کے نہیں جانتا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میرے اصحاب بہت اچھے ہیں، کیونکہ اگر امام یہ کہتے ہیں کہ میرے اصحاب بہت اچھے ہیں تو ہاں یہ بات تھی کہ امام کے اصحاب بھی بہت اچھے ہیں، دیگر اصحاب بھی بہت اچھے ہیں، پھر کوئی فرق نہیں ہوتا، کم زیادہ کرنے کا حق نہیں تھا کہ ہاں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب بھی بہت اچھے ہیں، امیر المومنین کے اصحاب بھی بہت اچھے تھے، رسول اللہ کے اصحاب بھی بہت اچھے تھے، اور انبیاء کے اصحاب بھی بہت اچھے تھے۔ اگر امام یہ جملہ کہتے تو یہ سارے معنی داخل ہو جاتے، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے، لیکن امام نے یہ نہیں کہا کہ میرے اصحاب بہت اچھے ہیں، بلکہ امام یہ فرماتے ہیں کہ لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، میں اپنے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب کو جانتا ہی نہیں۔ امام ایک ذمہ دار انسان ہے، امام ایسے ہی کوئی جملہ نہیں کہہ دیں گے، اگر امام پوری تاریخ پر نگاہ نہیں کریں گے تو اس طرح کا جملہ کہہ ہی نہیں سکتے، ہماری طرح سے تو نہیں کہ مبالغے میں اگر کوئی بات کہہ دیں، یہ جملہ کہنے کے لیے، یہ جملہ اگر کہنا ہو کہ میرے بہت ہی اچھے اصحاب مجھے ملے ہیں تو اس کے لیے تاریخ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے اصحاب کا کردار دیکھیں اور امام کے میرے اصحاب کتنے اچھے ہیں، میرے اصحاب بہت اچھے ہیں، اس میں پوری تاریخ کھکالنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے اصحاب کا کردار دیکھنا ہے کہ میرے اصحاب چونکہ اچھے ہیں واقع، لہذا امام کہہ سکتے ہیں کہ میرے اصحاب بہت اچھے ہیں، لیکن امام نے یہ جملہ نہیں کہا۔ امام جب یہ کہہ رہے کہ میرے اصحاب سے بہتر کوئی اصحاب میں نے دیکھے ہی نہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ پوری تاریخ کو کھنگال کر کہا جائے کہ یعنی ایسے اصحاب نہیں۔ اب یہ سوال ہے، اب یہ بات میں اور جگہوں پہ عرض کر چکا ہوں، اب آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ یہ سوال ہے کیا واقع ایسے اصحاب تاریخ میں کہیں نہیں ملے جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تھے؟ ایسا کوئی صحابی ہی نہیں کہیں پیدا ہوا، امیر المومنین السلام کے اصحاب میں ایسے لوگ نہیں تھے کوئی، رسول اللہ کے اصحاب میں ایسے لوگ کیا نہیں تھے؟ نہیں تھے، موجود تھے، امام حسین امام امیر المومنین السلام کے اصحاب میں مالک اشتر جیسے لوگ موجود تھے، واقعا ایک نمونہ تھے تاریخ کا، عظمت کی ایک نمونہ ہے، رسول اللہ کے اصحاب میں بہت ہی عظیم اصحاب موجود تھے، ممکن ہم دو چار نام لیتے ہیں سلمان و ابو ذر، اور جبکہ اور بھی بہت سارے اصحاب، عظیم ترین عظیم الشان اصحاب رسول اللہ کے اصحاب میں موجود تھے، جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں قربانیاں دی، جنہوں نے ایسا کردار ادا کیا کہ واقع ایسا نمونہ ڈھونڈنا تاریخ میں اگر مشکل ہے، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے البتہ بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں دے دیں، عظیم کردار ادا کیا، مہاجرین نے انصار نے فخر کیا رسول اللہ نے ان کے اوپر، قرآن نے آ کر ان کی تعریفیں کی، الگ الگ پہلو سے تعریف کی، متعدد پہلو سے آ کر ان کی تعریف کی قرآن نے، ان کی قربانیوں کی، ان کے اظہار کی، ان کا اپنے آپ کو اپنے ضرورتوں کے ہوتے ہوئے دوسروں کو اپنے اوپر پریفر کرنا اور دوسروں کی ضرورتوں کی اہمیت کو زیادہ اہم قرار دینا، یوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود یہ مشکل میں تھے، خود غربت میں تھے، لیکن جب باہر کے مہاجرین آئے تو انہوں نے اپنی مشکلات کو توجہ نہیں کی، دوسروں کو اپنی زمینیں دے دی، اپنا گھر دے دیا، اپنا مکان دے دیا، اپنی غذائیں دے دیں، اور صرف مکان اور غذا اور گھر نہیں دیا، اپنی جانیں دیں، اپنی قربانیاں دیں، یہ سب تھے رسول اللہ کے اصحاب میں ایسے عظیم لوگ تھے، اور بہت سارے عظیم لوگ تھے، اور بھی تاریخ میں بہت سارے عظیم لوگ ملے ہیں انبیاء کے دور میں، لیکن امام حسین علیہ السلام یہ جملہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میرے اصحاب جیسے کوئی اصحاب نہیں ہے؟ راز کیا ہے؟ ایک راز اس کا یہ ہے عزیزو کہ اور دیگر انبیاء کے پاس بھی بہت ہی عظیم الشان اصحاب آئے اور دیگر آئمہ کے پاس بھی بہت ہی عظیم الشان اصحاب آئے، لیکن سینکڑوں میں کچھ ہوا کرتے تھے جو عظیم ہوا کرتے تھے، لیکن کربلا وہ ہے کہ کربلا میں جتنے آئے وہ سب کے سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، یہ ہے فرق کربلا، یہ فرق ذہن میں رہے۔ امام مبالغہ نہیں کر رہے، امام بالکل حقیقت بیان کر رہے ہیں، جنگ بدر میں بہت ہی عظیم اصحاب گئے تھے لیکن جنگ بدر میں کچھ لوگوں کے دل کانپ رہے تھے، کچھ لوگوں کے دل لرز رہے تھے، جنگ احد میں بھی بہت ہی عظیم اصحاب گئے تھے جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی لیکن جنگ احد میں بہت سارے لوگ پہاڑوں پر نظر آ رہے تھے، جنگ خندق میں بھی لوگ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے گئے تھے لیکن عمرو بن عبدود کے دیکھ کر سب کے دل لرزنے لگے تھے، قرآن آ کر بیان کر رہا جنگ احد کے واقعات، وہ بہت عظیم الشان اصحاب رسول اللہ کے تھے لیکن فرد فرد تھے، سینکڑوں میں کچھ لوگ تھے، ہزاروں میں کچھ لوگ تھے، لیکن کربلا وہ معجزہ ہے اور کربلا حسینی تربیت کا وہ معجزہ ہے کہ عاشور تک آتے آتے حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ اب روز عاشور جس کے اوپر نگاہ پڑ رہی ہے سب حسین نظر آ رہے ہیں یہاں پر، یہ ہے کربلا، کربلا میں سب حسین نظر آ رہے ہیں، درجے کے اعتبار سے کوئی حسین نہیں ہے لیکن آج کردار ادا کرنے کے اعتبار سے یہاں پر سب حسین، آج حبیب ابن مظاہر بھی حسین نظر آ رہے ہیں، آج زہیر بھی حسین نظر آ رہے ہیں، آج وہب قلبی بھی حسین نظر آ رہے، یہ کل کے مسلمان ہوئے ہیں لیکن جب کردار ادا کرنے کی باری آئی تو ذرہ برابر نہ ہچکچاہٹ ہے، نہ ڈر ہے، نہ پلٹنا ہے، آج خیمے میں بیٹھی ہوئی عورتیں بھی آج زینب نظر آ رہی ہیں میدان کربلا، یہ سب نے مل کر، یہ عظمت ہے عزیزو، یہ کربلا کی، ہم البتہ وحدت اور توحید کے موضوع بھی گفتگو بھی کرتے ہیں کہ کربلا والے اس طرح متحد ہو کر ایک فکر، ایک سوچ، ایک آئیڈیالوجی، ایک کردار، ایک جذبہ، ایک عمل، ایک قربانی، ایک انداز، اس طرح سب ایک ہو کر آئے تھے، یہ کربلا کا ایک عظیم معجزہ ہے، کربلا کے بہت سارے معجزات میں اور حسینی تربیت کے بہت سارے معجزات میں ایک معجزہ یہ ہے کہ حسین ابن علی نے ایسی روح ڈال دی تھی حسینیت کی ان کے دلوں میں اور ان کی روحوں میں کہ میدان کربلا میں روز عاشور جو 13 برس کا بچہ ہے وہ بھی آج حسن حسین نظر آ رہا ہے، جو 84 برس کا بوڑھا ہے وہ بھی آج حسن حسین نظر آ رہا ہے، یہاں پہ سب حسین ہیں، سب عباس ہیں، سب علی اکبر ہیں، سب حبیب ابن مظاہر ہیں، سب ایک جیسے، اگرچہ درجات کے اعتبار سے دیکھیں تو درجات فرق ہے، ایک امام ہے، دوسرے غیر امام ہے، درجات میں بہت سارے فرق ہیں، لیکن آج جو کردار ادا کرنا ہے روز عاشور کے کردار میں سب کے سب ایک جیسے نظر آئے، یہ تاریخ میں کہیں بھی ڈھونڈ کر لائے نہیں ملے گا، تاریخ کربلا اس لیے اتنا عظیم الشان ہے، لذا کربلا نمونہ ہے، کربلا راستہ ہے، کربلا نجات کا راستہ ہے، کیسے وہ راستہ نجات کا، وہی جو حسین ابن علی نے جس طرح سے اپنے اصحاب کو نجات دی تھی، جو روح حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اپنے اصحاب کے اندر ڈال دی تھی وہ روح آج بھی کربلا کے ذریعے سے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے اور ڈالی جا سکتی ہے الحمدللہ، ابھی ہم ایک ایسے زمانے میں گزر رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ روح ایک بہت بڑی تعداد میں جوانوں میں مومنین میں پڑ چکی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو دشمن کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے، دشمن کی ساری سازشیں، سارے اسلحے، ساری کوششیں، سارے ملکوں کا جمع ہو جانا، سب غرب و عرب و غرب سب کا ایک ساتھ ہو جانا، ساری ذہنوں کو اکٹھا کر لینا، سب کچھ کرنے کے بعد آج ناکامیوں کا سامنا دشمن کو کرنا پڑ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ آج کے جوانوں میں، آج کے مومنین میں آ کر روح کربلا ڈال دی گئی ہے، روح حسین ابن علی، وہی روح جو حسین ابن علی نے اپنے اصحاب میں ڈالی تھی، اس لیے نجات کا راستہ اب نزدیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، گھبرائیں نہیں، درد ہے، تکلیف ہے، مصیبتیں ہیں، گھر لٹ رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، جوان قربان ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، پورا منظر بہت دردناک ہے، سیریا کا، عراق کا، یمن کا منظر دردناک ہے، واقعی تکلیف دہ ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، دوسرا پہلو ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے اس کا درد برداشت کرنا آسان ہے کیونکہ دوسری طرف وہ جوان، وہ پاکیزہ لوگ بھی موجود ہیں جو آ کر حسینیت کا کردار پیش کر رہے ہیں اور نجات دے رہے ہیں، درد ہے. خوب کربلا اگر امام اگر میدان کربلا جائیں گے حسین ابن علی تو وہاں پر درد ہے, لازم ہے درد. کربلا جانے کا لازمہ ہے درد, کربلا جانے کا لازمہ ہے مصیبتیں. خوب کربلا سے بڑھ کر تو کہیں درد نہیں ہے, لیکن اگر کربلا جایا جائے گا تو اس کے لازمی طور پر مصیبتیں آئیں گی. لیکن ایک مصیبتوں کا پہلو ہے, دوسرے نجات کے پہلو ہے. جب کربلا میں مصیبتیں آئیں گی تو وہ راستہ بھی دیا جائے گا جو قیامت تک آ کر ہمیں نجات دیتا ہے. اور یہ کر کے گئے, لہٰذا ہمیں شاید بعد میں بھی اتنی فرصت نہ ہوگی, آج کے ان حالات پر ہم تھوڑا تفصیل سے گفتگو کریں. اس پر آپ آ کر تفصیل سے سوچیں اس موضوع پر کہ ایک منظر جو ہمیں دکھائی پڑ رہا ہے وہ نہایت ہی دردناک منظر ہے, اور خدا کرے کہ اس درد کا احساس ہمیں ہو, اتنا غفلت میں نہیں ہوں, اتنا آ کر دنیاوی زندگی ہمارے اوپر غالب نہ آ جائے, اور اتنا بے حس نہ کر دے کہ آ کر ایسے عالم اسلام میں اتنی مصیبتوں میں عالم اسلام گزر رہا اور ہمیں اس کی کچھ خبر ہی نہ ہو یا احساس ہی نہ ہو. خبر ہو لیکن احساس نہ ہو, کیونکہ ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے, ہم تو ٹھیک ہیں, ہم تو کما رہے ہیں, ہم تو کھا رہے ہیں, ہم تو اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر. نہ, یہ ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں. یہ آپ پہلے عرض کر چکے کہ اصل میں اسلام میں یہ تصور ہی نہیں ہے. اسلام میں تمام مومنین, تمام عالم امت مسلمہ, تمام مسلمان ایک پیکر ہے, ایک پیکر کے اعضا ہیں. یہ پہلے آپ کے سامنے عرض کیا گیا, لیکن یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو اس کا, وہ دوسرا پہلو بھی دیکھنا ضروری ہے. اگر دیکھیں تو صرف ایک پہلو کو نہیں دیکھیں گے, اتنا درد, اتنی مصیبت, اتنی تکلیف. بعض لوگ صرف اس پہلو کو دیکھتے ہیں, اس پہلو کو دیکھ کر الزام بھی لگانا شروع کرتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ تکلیف نہ ہوتی, اگر جو ہے جنگ نہ لڑی جاتی تو اتنے لوگ عراق میں جو ہے آج مرے نہ ہوتے, اگر سیریا میں اتنے لوگ, اگر سیریا میں آ کر مقابلہ نہ کیا جاتا داعشیوں سے تو آج اتنے لوگ نہ مرتے. ہاں, اتنے لوگ نہ مرتے لیکن آج سیریا پہ پورے داعشی کا قبضہ ہوتا. صرف سیریا پر نہیں ہوتا, پھر وہ عالم اسلام کے کسی بھی حصے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ نادانیاں کبھی کبھی سننے میں آتی, خدا کرے کہ آپ کے درمیان میں ایسی باتیں نہیں ہوں. یہ نادانی تاریخ کی نادانیاں ہیں. تاریخ میں بھی لوگ آ کر کہتے کہ اگر امیر المومنین جا کر جنگ نہ چھیڑتے تو اتنے لوگ مسلمان مارے نہ جاتے, اگر جنگ صفین میں امیر المومنین نہ جاتے دے دیتے حکومت. حکومت امیر المومنین کو چاہیے ہی نہیں ہے, لیکن اگر امیر المومنین آ کر امت کی نجات کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے حکومت لیں گے تو کسی بھی ایسے انسان کو اپنی حکومت کا حصہ بنا نہیں سکتے جو غیر اسلامی روش پہ کام کر رہا ہو. واضح ہے بالکل. اور یہ اس بات کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھے تھے اس زمانے میں, بات تک بھی نہیں سمجھے. تبھی کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا, کل پرسوں ایک عالم اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب تھی, اس نے آ کر جواب دیا کہ نہیں, یہ غلط تھا, یہ پہلے ہی سے غلط چل رہا تھا. اگر امیر المومنین یہ کام نہ کرتے تو یہ غلطی اور آگے بڑھ کر جاتی اور خطرناک ہو جاتی. عالم اہل سنت کی کتاب لکھی ہوئی کتاب ہے, انہوں نے لکھا کہ یہ پہلے ہی سے ایک غلطی تھی کہ کیوں حاکم شام کو اتنے سالوں تک ایک سرزمین پر حاکم بنا کے رکھا گیا تھا, جبکہ ہر جگہ معزول ہوتے تھے, بدلے جاتے تھے, تبدیل کیے جاتے تھے, کیوں ایک انسان کو اتنی دیر تک ایک سرزمین پر بٹھایا گیا. یہ کسی شیعہ کی بات نہیں, اگر آپ پڑھنا چاہیں خود جا کے پڑھ لیں, خلافت و ملوکیت کتاب ہے مولانا ابو العلا مودودی کی. انہوں نے اگر شدید اس پر اعتراض کیا کیوں ایسا ہوا, خاص کر خلافت سوم کے زمانے میں. البتہ خلافت دوم ہی سے شروع تھا, لیکن خلافت دوم میں چار پانچ پانچ چھ سال رہے, وہ پھر بھی تھوڑا محدود تھا. اس زمانے میں صرف دمشق اور دمشق کے اطراف کے زمانے تھے. جب خلافت سوم کا زمانہ آیا, خلافت سوم جو 12 سال تک تقریباً خلافت سوم کا زمانہ چلا, اس 12 سال تک وہ جو پہلے صرف دمشق کا گورنر تھا اور دمشق کے اطراف کا, اس کو آ کر پورا جارڈن, پورا لبنان, پورا سیریا, پورا فلسطین اور اسرائیل جو آج کہا جاتا ہے, یعنی پورا فلسطین, مقبوضہ فلسطین اور اصل فلسطین, یہ پورا ایریا جو عالم اسلام کی زرخیز ترین سرزمین مانی جاتی تھی, کیونکہ نہ سعودی عرب اتنا زرخیز ہے, نہ اور دیگر عرب ممالک آپ آگاہ ہیں, خوب آپ خود ایک عرب ملک میں رہ رہے ہیں, آگاہ ہیں کہ زمینیں آباد نہیں ہیں, ریگستان ہے, بیابان ہے, زمینیں آباد نہیں ہیں. لیکن وہ زمین عراق کے مغربی علاقے سے لے کر کے سیریا, اور سیریا کے بعد پورا جارڈن اور لبنان اور فلسطین کی سرزمین, یہ آباد ترین سرزمینوں میں سے ہے. اور اس دور میں سب سے بڑا ان کا سب سے بڑا اقتصاد کا جو ذریعہ ہوا کرتا تھا وہ آباد زمینیں ہوا کرتی تھی, اور تو کچھ بڑا اقتصاد کا ذریعہ نہیں تھا, زمینیں اصلی تھی. البتہ ابھی بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اصلی ترین جو ہے وہ ان کی اقتصاد ان کا جو ہے وہ چل رہا ہے کس کے اوپر, یہ زمین کے اوپر, یعنی آباد زمینوں کے اوپر. ابھی بھی یعنی یہ اس کی ویلو کم نہیں ہوئی ہے. ابھی مثلا ہندوستان جیسا ملک, برازیل جیسا ملک, آپ مثلا پاکستان جیسا, ان کی اور بہت سارے ملکوں کے اقتصاد کی ایک بنیادی چیز جو ہے وہ کیا ہے, زمین ہے. خوب, انہوں نے آ کر اعتراض کیا کہ ایک ایسے انسان کو کہ جو رسول اللہ کے اتنے آخر دن بعد مسلمان ہوا, جس کو رسول اللہ نے طلقاء کا لقب دیا تھا کہ چلو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں آزاد ہو, ایسے انسان کو, یہ کسی شیعہ کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں, یہ ایک اہل سنت کی بات کہہ رہا ہوں, کہ تاکہ اہل سنت بھی کبھی یہ باتیں ابھی کیمرے کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں تک پہنچنا آسان ہو جاتی, واقعی اس مسئلے پر آ کر غور کریں کہ کیوں ایسا ہوا کہ پھر 12 سال تک جہاں پر تھوڑی سی سرزمین تھی حکومت کی, اس کو آگے اتنا بڑھا دیا اور آج کے زمانے کے تقریباً 4-5 ملکوں کو حوالے کر دیا حاکم شام کے, اور حاکم شام کی حکومت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اب جب امیر المومنین نے آ کر کچھ فیصلہ کرنا چاہا تو وہ اپنی خود ایک مضبوط حکومت اور افراد اور تیار کر چکے تھے. اتنے سالوں میں غلط پروپیگنڈے, پروپیگنڈوں کا آپ نے خود سنا رکھے, اتنا اس قدر پروپیگنڈے کی جب امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے مسجد میں, تو شام کے لوگ کہہ رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب مسجد میں کیا کر رہے تھے, یعنی مسجد سے امیر المومنین کا تعلق کیا تھا, مسجد میں کیوں گئے تھے, مسجد میں کیا ہوا تھا, مسجد میں کیوں مارے, یہ سارا کام وہاں پر کیا گیا تھا, ایسی سرزمین وہاں پر. خوب, یہاں جو ایسے لوگوں کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام نے آ کر, حسین ابن علی نے جو کردار ادا کیا, یہ یزیدیت وہاں سے آ کر رہی ہے, ایک سلسلہ یہاں سے بنا ہوا ہے. جو نجات کا راستہ امام نے آ کر پیش کیا, وہ نجات کا راستہ, میں تھوڑا دور آ گیا اپنی منزل سے, جو نجات کا راستہ امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا, اس نجات کے راستے میں یہ تھا کہ امام نے آ کر خود اپنی تربیت کے ذریعے سے ان کو اس قدر تبدیل کر دیا تھا اپنے اصحاب کو, اور وہ صلاحیت کربلا میں آج بھی موجود ہے. یہ موضوع اسی لیے رکھا گیا ہے کہ کربلا میں آج بھی یہ تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے. کربلا میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ انسان کی اپنی زندگی کے بارے میں نگاہ کو بدل دے, زندگی کے بارے میں نگاہ کا جو سوچ ہے انسان کی اپنی زندگی کے بارے میں, انسانی زندگیوں کے بارے میں, کربلا آ کر انسان کی نگاہ کو بدل دے. البتہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی کربلا, ہماری بنائی ہوئی کربلا نہیں, ہماری بنائی ہوئی کربلا آ کر جو ہے ہم اپنے ایک الجھ جاتے ہیں, ایک مسائل میں الجھ کر کسی طرح کچھ مہینے گزارتے ہیں, 2 مہینے گزارتے ہیں, یا میں عزہ گزارتے ہیں اور امور کو انجام دیتے ہیں, اور امور انجام دینے کے بعد پھر فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا, اور جو غلبہ ہے سوچ کا انسانی زندگی پر اس اعتبار سے فخر کرنا بھی چاہیے, لیکن اگر کربلا کی صحیح پہچان ہو جائے تو یہ فخر کرنے کا مقام نہیں رہ جاتا, یہ نگاہ کے تبدیل ہونے میں ممکن ہے. جس نگاہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کربلا کو, یہی جو پوری دنیا پہ نگاہ چھائی ہے اور غالب ہے, ایک مادی نگاہ, ایک سراسر مادی نگاہ, پوری دنیا کو آ کر سمیٹ دیا گیا ہے صرف اقتصاد میں اور مادیت میں, یہ کام کیا گیا ہے, یہ کام کرنے کے لیے بہت کوششیں کی گئی ہیں اور بہت تباہیاں بھی لائی گئی ہیں اپنی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, پورا یعنی پوری دنیا کی سوچ فکر سب کچھ کو لا کر سمیٹ دیا. محور کیا ہو گیا ہے, ابھی انسانی زندگی کا محور بنا دیا گیا ہے اقتصاد, اکانومی, پیسہ کمانا, پیسہ خرچ کرنا, پیسے سے لذتیں اٹھانا, یہ ہے انسانی زندگی کا محور. وہ ایک سوچ ہے, اور یہ سوچ کا اثر اس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر پائے, کیونکہ جب ایک باطل پوری دنیا میں آ کر غالب آنا شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ اپنے آپ کو بچانا چاہیں بھی تو نہیں بچا سکتے. امر بالمعروف جو عرض کیا, اسی لیے اتنا لازم ہے, کیونکہ جب غلبہ کسی سوچ کا اور کسی فکر کا پورے معاشرے پر غلبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے دوسرے لوگ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, اس لیے معاشرے کو تبدیل کرنا ضروری ہے. وہ تبدیل کون کرے گا, نہ ہم تبدیل کر سکتے ہیں نہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں, وہ اگر کوئی تبدیل کر سکتا ہے تو وہ کربلائی فکر ہے جو آ کر تبدیل کر سکتی ہے, کہ جو اسلام کی فکر ہے, جو قرآن کی فکر ہے. اگر اسلام کو بھی لینا ہے تو کربلا سے آ کر لیں, اسلام اگر آ کر بنی امیہ سے لیا جائے گا تو وہ کوئی اور اسلام نظر آئے گا, اور اسلام اگر کربلا سے آ کر لیا جائے گا تو کوئی اور اسلام نظر آئے گا. اسلام کی اتنی ساری شکلیں ہمارے سامنے دکھ رہی ہیں. وہ آپ ہم یہ نہ کہ دوسروں کے اسلام ایسا ہے نا, ہم اپنے آپ میں آ کر دیکھیں ہمارے اندر اسلام کی کتنی شکلیں دکھ رہی ہیں. ہمارے اندر سیکولر اسلام, لبرل اسلام, سارا اسلام دکھ رہا ہے یہاں پر ہمارے اندر اپنے دکھ رہا ہے. خوب پاکیزہ ترین, مقدس ترین اور پراثر ترین شکل جو اسلام کی ہے وہ ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد اہل بیت علیہ السلام نے پیش کی, اور اہل بیت نے جو پیش کی اس میں بہترین ایک طریقہ جو پیش کرنے کا تھا وہ کربلا کا طریقہ تھا. جو ایسے حالات پیدا ہو کربلا میں وہ اسلام آ کر پیش کیا گیا جو امام حسین علیہ السلام نے آ کر پیش کیا. لہذا کربلا میں یہ نقطہ انشاءاللہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں, اپنی گفتگو ہم تمام کر دیں گے کہ کربلا میں یہ صلاحیت ہمیشہ تھی اور آج بھی یہ صلاحیت ہے کہ کربلا آ کر انسانوں کے طرز تفکر کو اور انسانوں کی سوچ کو اور انسانوں کے زاویہ نگاہ کو تبدیل کر دے زندگی کے بارے میں, صرف دین کے بارے میں نہیں. ایک تو یہ کہ دین کے بارے میں تبدیل کرے, یعنی کربلا سے اگر دین لیا جائے تو دین کے بارے میں انسان کے نگاہ, انسان کی نگاہ تبدیل ہو جائے کہ بنی امیہ کا دین کچھ اور ہے, بنی عباس کا دین کچھ اور ہے, فلاں کا دین کچھ اور ہے, ان کا دین کچھ اور ہے, ان کا دین کچھ اور ہے, اور اہل بیت کا دین یہ ہے جو کربلا میں پیش کیا گیا. تو ایک تو کربلا دین کے بارے میں انسان کی نگاہ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور تبدیل کرتی ہے, اور اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ کربلا انسان کی زندگی کے بارے میں انسان کی نظر کو تبدیل کر دے. ممکن ہے اس مسئلے پہ زیادہ توجہ کریں, میں جلدی تمام کروں گا لیکن اس مسئلہ بہت اہم ہے یہ. ممکن ہے کہ ہم کربلا کا ذکر بھی کر رہے ہیں, کربلا کو منا بھی رہے ہوں, کربلا کے اوپر خرچ بھی کر رہے ہوں, امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہایت ہی عقیدت اور محبت سے خرچ کر رہے ہوں. یہ عقیدتیں محترم ہیں, یہ محبتیں محترم ہیں, یہ پاکیزہ جذبات محترم ہیں, لیکن کیا یہ سب کچھ آ کر کربلا, یہ آ کر زندگی کے بارے میں زاویہ نگاہ کو بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا ہے؟ یہ اہم نقطہ ہے. زاویہ نگاہ بدل رہا یا نہیں؟ ایک سیکولر مسلمان ہوتے ہوئے کتنا بھی آ کر کربلا کے اوپر خرچ کر دیں لیکن دین اس وقت سیکولر ہی رہے گا, ہم بھی سیکولر رہیں گے, معاشرہ بھی سیکولر رہے گا. لبرل ہوتے ہوئے آ کر کتنا بھی کربلا پہ خرچ کر دیں, ہوتے ہیں بڑی بڑے ایک دن کے لیے, مثلا اگر ہمارے ہندوستان پاکستان ایک دن کے لیے یورپ سے سفر کر کے آتے ہیں مثلا ہندوستان عاشور منانے کے لیے, اور آ کر ہزاروں لاکھوں خرچ کرتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں, لیکن پوری زندگی میں کربلا کے ذرہ برابر کوئی اثر نہیں دکھ رہا ہوتا ہے کوئی بھی. اب کربلا وہ ہے جو آ کر انسان کو زندگی کے بارے میں انسان کی سوچ بدلے. کیا بدلے؟ صرف ایک اشارہ اور تمام کریں. بدلے کیا؟ یہ جو انسان کی نگاہ ہے صرف منفعت طلبی کی نگاہ, اور منفعت طلبی نے آ کر بڑھتے 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 آ کر انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ آ کر جو ہے اقتصاد میں کر دیا ہے, پوری زندگی کو اگر سمیٹ دیا اس بات میں محور بنا دیا ہے. حتیٰ یہ سوچ حوزوں میں داخل ہوتی چلی گئی, مدرسوں میں داخل ہوتی چلی گئی, علماء اور مولویوں کے پاس, البتہ علماء سو, علماء حق جب یہ کبھی بات کی جائے تو علماء حق اپنا کردار ہمیشہ تاریخ میں ادا کرتے رہے, علماء حق ہمیشہ قربانیاں دیتے رہے تاکہ صحیح اسلام, صحیح کربلا, صحیح اہل بیت کا پیغام ہمیشہ باقی رہے. لیکن حتیٰ یہ مغربی تفکر کی جس میں آ کر پوری زندگی کا خلاصہ دولت, اور دولت کس لیے؟ دولت اس لیے کہ ساری لذت کے سامان اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیے جائیں. اصل دولت کس لیے؟ دولت تو کوئی قبر میں لے جانے کے لیے نہیں, کوئی قبر میں لے بھی نہیں جا سکتا. پہلے زمانے میں لے جاتے تھے لوگ, لیکن وہ بھی ابھی تک وہیں قبر میں پڑی ہوئی, اب لوگ جا کے اب نکال رہے ہیں. جیسے احرام مصر ہوتے تھے, مصر کے بادشاہ فرعون, مصر کے جو فرعون ایک سلسلہ تھا بادشاہوں کا, ایک فرعون نہیں تھا, بہت سارے فرعون تھے. ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ آ کر جب ان کی قبر بنائی جاتی تھی تو اس قبر میں بہت ساری دولت اور بہت ساری کنیزیں اور بہت سارے غلام اور بہت سارے سارو سامان, ساز و سامان سب ان کے لیے رکھ دیا جاتے تھے تاکہ یہ وہاں پر تنہا نہ رہ جائے, وہاں پہ ان کی غلامی کرنے والے لوگ ہوں, خدمت کرنے والے لوگ ہوں. یہ ہوتا تھا. اب وہ 4000 سال پہلے رکھا گیا, آج لوگ جا کر اس کو نکال رہے ہیں اور اس کو جو ہے میوزیم میں رکھ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ جو لے گئے تھے وہ بھی ان کے کام آنے والا نہیں, قبر میں کوئی نہیں لے جاتا. جو بھی انسان کر رہا ہے, ساری کوشش, ساری محنت, ساری زحمت کر رہا ہے, کس لیے؟ اگر انسان جو ہے لذتوں کے لیے، اور دوسرے پہلو بھی البتہ ہیں انسان کی کوشش کے جو اس سے کہیں زیادہ بڑے پہلو جو یہاں پر بیان بھی کیا چکے، لیکن آج یہ مغربی سوچ آگر انسان پر اس قدر غالب ہو گئی ہے کہ حتیٰ دیندار انسان کی ساری زحمتوں اور ساری محنتوں کا مرکز یہ ہوتا ہے کہ کمایا جائے، کس لیے؟ لذت حاصل کرنے کی. کمانا اچھا گھر دیکھ کے، چھوٹا فلیٹ ہے اس میں لذت نہیں، اور بڑا چاہیے، اور بڑا مکان چاہیے، محل چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ گاڑی نہیں اس میں لذت نہیں، اور چاہیے. یہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے، یعنی ساری زندگی کا مرکز جو ہے وہ لذت، لذت کو بنا لیں اور اقتصاد کو بنا لیں. کربلا کیا کرتی ہے؟ کربلا آ کر لذتوں کو بدل دیتی ہے. کربلا آ کر انسان کے بارے میں انسان کی سوچ کو بدل دیتی ہے، انسان کے زاویہ نگاہ کو تبدیل کر دیتی ہے. کربلا میں امام حسین السلام اپنے اصحاب کو لائے جو ساری لذتوں کو چھوڑ کر راہ حق کی لذت سے آشنا ہو گئے تھے. اور یہ لذت کہیں بڑی ہے، یہ نہیں ہے. اسلام آ کر لذت سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام آ کر بڑی لذتیں پیش کرتا ہے. کربلا نے آ کر لذت سے انسان کو منع نہیں کیا، لیکن کربلا نے آ کر بہت ہی معمولی اور پست اور چند لمحے کی اور چند دنوں کی لذتوں سے نکال کر قیامت تک کی لذت سے آشنا کر دیا. اور صرف انہیں نہیں آشنا کیا، انہوں نے وہ راستہ اپنایا کہ وہ بھی آج ہمیں آشنا کر رہے ہیں. کربلا نجات کا راستہ کس طرح بنتا ہے؟ کربلا نجات کا راستہ اس طرح نہیں بنتا کہ جس طرح سے بھی چاہیں ہم جو ہے آ کر ایک ادا کر لیں ایک رسم کا. میں بار بار وعدہ کر رہا ہوں لیکن ابھی تک نہیں پہنچ پایا، خدا کرے ایک جلدی یہ گفتگو ہو جائے، انشاءاللہ کری شاید کوشش کریں کہ رسم کے بارے میں کیا نظریہ ہے رسم. یہ ہمارے برادر بھی بار بار تقریبا میرے خیال سے روزانہ یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں رسم کا. رسم جو ہے کچھ بہت محترم رسمیں ہیں، اور کچھ جو ہے واقعا وہ رسمیں ہیں جو آ کر ہمیں الجھا لیتی ہیں. اب فرصت نہیں رہے گی، اب شاید کل آپ کی خدمت میں تھوڑا سا پیش کریں. رسم جو ہے واقعا الجھانے والی، کبھی ایسی ایسی رسموں میں آ کر انسان الجھ جاتا ہے کہ جس سے حقیقت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کچھ رسمیں ایسی ہیں کہ جو آ کر انسان کو بیدار کرتی چلی جاتی ہیں، زندہ کرتی چلی جاتی ہیں، رسمیں ہیں. میں چند جملے میں عرضی کر دوں آج آپ کی خدمت میں، اگر دو تین منٹ دیر ہو جائے تو معاف کیجیے گا.
محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
دیکھیں رسم کا لفظ جو ہے عربی میں رسم، آپ تو سب یہاں عرب میں رہتے ہیں، اصل رفظ جو ہے رسم کا لفظ یہ ہے عربی لفظ. معنی اس کے کیا ہیں؟ معنی ہے رسم کے، رسم کے معنی ہے شکل، یعنی کوئی بھی عمل کسی خاص شکل میں جب انجام دیا جا رہا ہو تو کہتے ہیں یہ فلاں رسم ہے. چونکہ اس کی جب بھی کوئی عمل انجام دیا جائے اس کی ایک رسم بنے گی، ایک اس کی شکل بنے گی، کیونکہ بغیر شکل کے کوئی عمل نہیں ہوگا. نماز پڑھیں گے تو اس کی ایک شکل ہوگی، روزہ رکھیں گے تو اس کی اپنی ایک شکل ہوگی، عزاداری کریں گے تو اس کی ایک شکل ہوگی، مجلس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی اپنی ایک شکل ہے. رسم کے معنی آپ کبھی دیکھتے ہیں تصویروں پر بھی لکھا ہوتا ہے یہ فلاں کی رسم ہے، فلاں کی رسم یعنی ہوتا ہے شکل. تو شکل خود، شکل جو ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. علامہ اقبال کے بہت ہی پیارا سا شعر ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اب ہمارے بعض برادران کو رسم لفظ سے اتنی چڑ ہو گئی ہے کہ وہ رسم لفظ ہی نہیں استعمال کرنا چاہتے نا. رسم ہے، اچھا لفظ ہے. رسم شبیری اگر ادا کی جائے، اگر واقعا رسم شبیری ادا کی جائے تو یہ رسم شبیری نجات کا لازمی نتیجہ ہے، حتماً نجات دے گی، ضمانت ہے. رسم شبیری میں ضمانت ہے نجات کی، کوئی شک و شبہ والی بات بھی نہیں ہے. دوسری جگہوں پہ شک و شبہ، یہ راستہ اختیار کر پتہ نہیں کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا. اگر واقعا رسم شبیری ہے تو اس کے لیے نجات لازمی ہے، طے ہے. چاہے جان بھی چلی جائے پھر بھی نجات ہے. نجات کا مطلب یہ نہیں کہ خالی جو ہے نہ جان دے کر بھی نجات دینا. تو رسم کہتے ہیں شکل کو، جو بھی عمل انجام دیا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں ہوتا ہے. لہذا وہ شکل کو، اس عمل کو آ کر دیکھنا شروع کریں کہ یہ عمل کیسا ہے. ہمارے عام طور سے ہم تین طرح کی رسم کا تصور کر سکتے ہیں. جلدی سے مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں. تین طرح کی رسم کا ہم تصور کر سکتے ہیں. ایک رسم وہ ہے کہ جو ایک صحیح شکل میں بھی ہے, اس کے پیچھے بنیادیں بھی موجود ہیں, اس کے پیچھے دلیلیں بھی موجود ہیں, اور دلیل کے طور پر ہمارے پاس جو چیز موجود ہے وہ صرف دو چیز ہے, ایک ہے دین اور دوسرے عقل. کسی بھی عمل کی دلیل, یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے, میں جلدی کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں, بہت ہی بنیادی, کہ کسی بھی عمل, انسان اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل اگر کرنا چاہیے تو اس عمل کے لیے ایک دلیل چاہیے, بغیر دلیل کے کوئی عمل نہیں ہے, کوئی دلیل چاہیے. دلیل کہاں سے ہو؟ دلیل دو چیزیں فراہم کرتی ہیں, یا دین یا عقل, دو کے علاوہ اور کوئی چیز دلیل نہیں ہے. یہ دلیل نہیں کہ فلاں انسان یہ کرتا ہے لہذا ہم بھی کریں گے, نا, یہ بالکل باطل دلیل ہے, چاہے وہ کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو. محترم, ہاں, دین میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا عمل دین میں آ کر داخل ہو جاتا ہے, وہ دلیل بن جاتا ہے, جیسے رسول اللہ کا عمل, جیسے انبیاء کا عمل, جیسے اہل بیت علیہ السلام کا عمل, جیسے معصومین کا عمل, خود یہ دین ہے, دین کا حصہ ہے, دین کی اہم ترین دلیلوں میں سے ہے, کہ تمام شکلوں میں, یعنی امام یا رسول اگر کچھ بیان کریں وہ بھی دلیل ہے, کیونکہ دین بنتا ہی یہیں سے, کچھ وہ کریں وہ بھی دلیل ہے, یا کسی بات پر وہ راضی رہیں, خود نہ کر رہے ہو, خود نہیں کیا ہو, خود بیان بھی نہیں کیا ہو, لیکن ان کے سامنے بیان کیا گیا, سامنے البتہ, اور امام نے سکوت کے ذریعے سے یا رسول اللہ نے خاموشی کے ذریعے سے اس کی تائید کر دی, تو یہ بھی دلیل ہے, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ عمل سامنے انجام دیا جا رہا ہو. یہ نہیں کہ رسول اللہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی جا کر مثلا یمن میں یا سیریا میں کوئی ایک عمل انجام دے رہا ہے اور رسول اللہ یہاں سے بیٹھ کر دیکھو وہاں پہ غلط عمل انجام دیا گیا, یہاں پر جو ہے, نا, یہ نہیں ہے. اگر رسول اللہ کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جا رہا ہے اور آئمہ کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جا رہا ہے اور حالات بھی ایسے ہیں کہ جہاں پر بیان کر سکتے ہیں مخالفت یا وہ کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ اگر مخالفت نہیں کر رہے ہیں اور امام خاموش ہیں تو یہ خود ایک جو ہے دلیل بن جاتی ہے. تائید, امام کی تائید جو ہے وہ حدیثوں کے اقسام میں شمار ہوتی ہے, سکوت معصوم, اور سکوت معصوم کے نتیجے میں امام کی تائید, کیونکہ یہ سکوت در حقیقت تائید ہے, یہ جو ہے حدیث کے اقسام میں سے ہے. ایک حدیث وہ ہے جو امام بیان کرتے ہیں, یعنی اسلامی دلیلوں میں سے, ایک وہ ہے کہ جو امام عمل کر کے انجام دیتا ہے یا رسول عمل کر کے انجام دیتے ہیں, اور ایک وہ ہے کہ جو امام کے سامنے انجام دیا جائے اور وہاں پہ حالات ایسے ہوں کہ امام بول بھی سکتے ہوں, یہ پڑھا جائے, یہ بتا جائے. مجتہدین جب آ کر کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو ان مسائل پر بھی آ کر دقت کرتے ہیں, لازم ہے, اتنا آسان نہیں ایک حدیث کو کہ یہ حدیث فلاں ایک عمل انجام دیا گیا امام وہاں پہ خاموش تھے, اب کوئی کہ امام خاموش تھے لہذا یہ دلیل ہے, تو وہاں پر آ کر یہ بحث کی جاتی ہے کہ کیا وہ ایسے حالات تھے کہ امام وہاں پر بول سکتے تھے یا نہیں. مثلا اگر تقیہ کے حالات تھے, امام کے لیے بولنا ہی وہاں پر ممکن نہیں, تو پھر یہ دلیل نہیں بنے گا عمل, یا امام کے سامنے ہی وہ عمل انجام نہیں دیا گیا. بعض لوگ آ کر دلیل پیش کرتے ہیں, مثلا فلاں جگہ پر کسی نے یمن میں عمل انجام دیا تھا, اپنے دانت توڑ لیے تھے, لہٰذا یہاں بھی یہ دلیل ہے, نا, دلیل نہیں, سامنے ایک عمل انجام دیا جا رہا ہو اور وہاں پر امام جو ہے وہ یا رسول اللہ ساکت ہو اور خاموش ہو, تو وہ چیز جو ہے وہ دلیل بن جاتی ہے, لیکن وہ تقیہ کا ماحول نہ ہو, امام وہاں پر اگر امام چاہیں مخالفت کرنا چاہے تو امام مخالفت کرو. خوب, یہ تفصیلی بحث ہے. انسان کی زندگی کے عمل کے لیے کوئی بھی عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس دلیل صرف دو ہے, یا دین یا سالم عقل, یہ نہیں کہ اپنی پسند کی عقل, ایک سالم عقل. سالم عقل کے لیے قانون یہ ہے کہ جو بھی سالم عقل بات کہتی ہے وہی بات دین بھی کہتا ہے, دین میں اور عقل میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, اسلام میں ٹکراؤ نہیں ہے, شیعت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, دوسرے مذہب میں ٹکراؤ ہوگا, دوسرے دین میں, دین اور عقل میں ٹکراؤ ہوگا, لیکن اسلام اور خاص کر شیعت میں اور اہل بیت کے مکتب میں دین اور عقل کے درمیان میں کوئی بھی ٹکراؤ نہیں ہے. یہ قانون ہمیں پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ, تفصیل سے بحث کی جاتی ہے. کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع, ہر وہ چیز کے جس کا عقل حکم دیتی ہے شریعت بھی اس کا حکم دیتی ہے, اور اس کے برعکس بھی. کلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل, ہر وہ چیز کے جس کا شریعت حکم دیتی ہے عقل بھی اس کا حکم دیتی ہے. جو اللہ کی طرف سے یہ حکم, عقل جو ہے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لله حجتین، اللہ کی دو حجتیں ہیں، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ، ایک ظاہری حجت اور ایک باطنی حجت. اما حجت ظاہرہ، جو ظاہری حجت ہے وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں، وہ رسول ہیں، وہ ائمہ، یہ ظاہری حجت ہیں. اور اما حجت باطنہ، لیکن جو حجت باطنہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی عقل ہے، لیکن سالم عقل، پاکیزہ عقل، شہوات اور جذبات اور غضب کے انڈر میں رہنے والی عقل نہیں، محفوظ عقل، ایک سالم عقل. خوب، پس انسان جو بھی عمل انجام دینا چاہے اس کے لیے دلیل چاہیے. دلیل جو ہے وہ دو چیز جگہ فراہم کرتی، یا دین یا عقل. اگر انسان دین اور عقل سے ہٹ کر کوئی کام کرے تو حتماً وہ یا شہوات کا شکار ہے، یا جذبات کا شکار ہے، یا شیطان کی طرف سے دلیل پیش کی گئی ہے، وہ کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوتی. خوب، اب ایک ایسی رسم ہے کہ جس میں دین اس کی تائید بھی کرتا ہے، دین کی دلیل بھی ہے، عقل کی طرف سے بھی دلیل موجود ہے، اور اس کے اندر وہ جو شکل ہے اس کے اندر روح دین بھی موجود ہے. یہ ہے بہترین شکل، رسم ہے لیکن بہترین رسم، پہلی قسم رسم کی. دوسری قسم رسم کی وہ ہے کہ جو جس کی عقل تائید کرے، دین بھی تائید کرے، اور وہ شکل موجود بھی ہو لیکن اس کے اندر روح دین موجود نہ ہو. یہاں سے فرق ہوگا، پہلی وہ کی دین کی تائید ہے، عقل کی بھی تائید ہے اور روح دین بھی موجود ہے. دوسری وہ رسم ہے کہ جس میں عقل کی تائید ہے، دین کی بھی تائید ہے، لیکن روح دین موجود نہیں ہے. یہ دوسری قسم. تیسری قسم کیا؟ تیسری قسم کی ایسا عمل انجام دیا جائے کہ جس میں کوئی دلیل نہ ہو، نہ دین کی دلیل موجود ہو، نہ عقل کی دلیل موجود ہو. بغیر عقل کے، بغیر دین کے انسان ایک عمل انجام دینا کرے، انجام دینا شروع کرے. یہ بھی ایک رسم کی ایک تیسری شکل بنتی ہے. اب ادھر سے چلیں، کیا کرنا کیا یہاں پر ہے؟ وہ عمل انسان جو آ کر انجام دے رہا ہو اور دلیل اس کی نہ دین کی ہو نہ عقل کی ہو، بلکہ کیا ہو، ہمارے آبا و اجداد ہوں، فلاں ہو، ایسا ہو، ماحول ہے، لوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں، اگر یہ ساری دلیلیں ہیں تو یہ کوئی ساری دلیلیں قابل قبول نہیں ہے. دلیل دو چاہیے. یہ بتائیں، یہ عمل انجام دے رہے ہیں، دین کہاں پر اس کے لیے کہتا ہے، عقل کہاں پہ کہتی ہے؟ عقل اس کو قبول کرتی ہے، قبول نہیں کرتی. دین اسے تائید کرتا ہے، تائید نہیں کرتا. اگر ایک عمل اور ایک رسم کی نہ عقل تائید کرتی ہو نہ دین تائید کرتا ہو، تو ایک مومن میں اتنی جرات ہونا چاہیے کہ وہ اگر پورے جرات کے ساتھ اس رسم کو چھوڑ دے. کیونکہ جب دین بھی نہیں کہہ رہا ہے، دین بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور عقل بھی تیار نہیں ہے. پھر دوسری قسم، وہ اقسام، وہ رسمیں کہ جس میں دین اس کی تائید کرتا ہے، عقل بھی تائید کرتی ہے، لیکن روح دین اس کے اندر موجود نہیں ہے. یہ ہمارے پاس یہ قسم سب سے زیادہ ہے. افسوس، اگر ڈھونڈیں تو وہ پہلی والی قسم بھی ہے کافی، کہ جہاں پر ایسے عمل ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں اپنی زندگیوں میں بھی، اور دین کے نام پر بھی، اور عزاداری کے نام پر بھی، ایسے عمل کی جس کی نہ عقل تائید کرتی ہے نہ دین تائید کرتا ہے، اور عقل دین کے سوا ہمارے پاس اور کوئی دوسرا ریسورس ہے ہی نہیں دلیل لینے کے لیے. اگر آپ کی نگاہ میں کوئی ریسورس ہو تو بتائیں، اگر بحث کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو زبردستی نہیں کرے گا ہماری بات مانے. اگر آپ بحث کرنا چاہے، گفتگو کرنا چاہے، آپ کی نگاہ میں کچھ ہو تو آ کے گفتگو کرے. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے انبیاء کے کلام سے، اولیاء اور ائمہ کے کلام سے، وہ یہ ہے کہ دین کے پاس دلیل کے طور سے دو چیزیں ہیں. ہمارے پورے فقہ کے چیپٹر میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ دین کے پاس دلیل کے طور پر صرف دو اصلی چیزیں ہیں. دو چیزوں کا اور ذکر ہوتا ہے، ایک ہے اجماع. اجماع بھی پلٹ کے جائے گا کدھر؟ وہ بھی حدیث کی طرف پلٹ کے جائے گا، کلام معصوم کی طرف پلٹ کے جائے گا. اور تیسری کوئی چیز نہیں ہے. دین میں دو چیزیں پیش کی آتی ہیں، قرآن اور حدیث. تو عام طور سے جب ہمیں دلیل کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، وہ چار چیزیں ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور عقل. قرآن اور حدیث مل کے گویا ہو گیا یہ دین ہو گیا. اجماع بھی پلٹ کر کدھر جائے گا؟ ہر وہ اجماع کی جس کے پیچھے کوئی دینی حدیث، دلیل یا معصوم کا قول ہو، وہی معتبر. ہر اجماع ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ اکٹھا ہو جائے کہیں یہ ہے تو بس ٹھیک ہے، نہ ہمارے یہاں یہ معتبر نہیں ہے. نہ اس بنیاد پر ہم خلیفہ بنا سکتے ہیں، نہ اس بنیاد پر ہم دین بنا سکتے ہیں، نہ دین تبدیل کر سکتے ہیں. وہ اجماع معتبر ہے کہ ہمارے تمام علماء نے جس بات پر اتفاق کیا، ممکن ابھی ہمارے پاس حدیث موجود نہ ہو لیکن سابقہ علماء نے یہ کام کیا تھا، ممکن ان کے پاس کوئی دلیل تھی جس کی بنیاد پہ کیا تھا، لہذا یہ اجماع بھی پلٹ کر جاتا ہے کس کی طرف؟ وہی حدیث کی طرف. اور اس چار کے سوا اور کوئی دلیل ہے ہی نہیں. قرآن، سنت، سنت میں وہی حدیث ہے، حدیث سنت میں ساری چیزیں آتی ہیں، امام کا عمل بھی، امام کا کلام بھی، امام یعنی معصوم کا، رسول اللہ کا اور امام کا، معصوم کا کلام، معصوم کا عمل اور معصوم کا سکوت جو تائید کر رہا ہو لیکن سارے کنڈیشن کے ساتھ، اور پھر اجماع جو پلٹتا ہے اسی حدیث کی طرف، اور عقل. تو پورا سب خلاصہ جب کریں گے تو صرف دو چیز بنتی ہے، کیا؟ ایک دین اور دوسرے عقل. اب کوئی بھی ایسا عمل جب انسان انجام دینے کے لیے جا رہا ہو تو پہلے اسے ڈھونڈنا چاہیے دلیل، کہ اس عمل کے لیے دین دلیل دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. عقل ہماری دلیل دے رہی ہے، ایک سالم عقل دلیل پیش کر رہی ہے یا نہیں پیش کر رہی. اگر دین اور عقل کے مطابق نہیں ہے، دین بھی اس کی تائید نہیں کرتا اور دین کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور عقل کی بھی کوئی دلیل نہیں موجود، انسان اس کو پوری جرات کے ساتھ، پوری شجاعت کے ساتھ آ کر چھوڑ دے. کیوں؟ اس لیے اگر یہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو دین میں تحریف کے لوگ جو شامل ہوئے اس میں یہ بھی شامل ہو رہا ہے، دین میں تحریف کرنے والے گروہ میں یہ بھی شامل ہو گیا. یہ تحریف خود ایک بہت بڑا موضوع اور بہت اہم بھی موضوع، خاص کر آج کل کے زمانے میں ضروری ہے اس موضوع پر گفتگو کرنا. تو ایک دوسری قسم کی جو رسم جو بہت زیادہ ہمارے پاس موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ایسا عمل ہم انجام دیں کہ جس میں دین کی دلیل موجود ہو، عقل کی بھی دلیل موجود ہو، لیکن جب وہ رسم ہم انجام دے رہے ہیں تو اس میں روح دین موجود نہ ہو. یہ ہمارے پاس بہت ہے، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن روح دین کے بغیر، روزہ رکھتے ہیں لیکن روح دین کے بغیر، ایک اشارہ کیا گیا تھا، ہماری مجلسیں ہوں لیکن اس کے اندر روح دین موجود نہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ ہے بہت ساری ہماری مجلسیں ہیں جو واقع روح دین موجود نہیں ہونا، روح دین موجود ہونا دور کی بات ہے، دین کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوتی، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، دین کی بنیادوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. خوب، اس کو کیا کریں؟ پہلی والی قسم کے لیے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں جس میں نہ دین ہے نہ عقل ہے. یہ دوسری قسم کی جس میں دین اور عقل کی تائید تو ہے لیکن اس میں روح دین موجود نہیں ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اب کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں، مجلسیں جو ہے مفید نہیں رہتا، مجلسیں ہی چھوڑ دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے میں کچھ فائدہ نہیں رہتا، نماز ہی چھوڑ دیں. ایسے لوگ بھی ہیں. کہ نہیں، یہاں پر یہ نہیں کرنا ہے. یہاں پر جہاں پر روح دینی رسمیں موجود ہیں اور صحیح رسمیں موجود ہیں، اگر اس کے اندر روح دین موجود نہیں ہے تو اس کے اندر آ کر روح ڈالی جائے، روح پیدا کریں. مجلسوں کو چھوڑ نہیں دیں، مجلسوں میں روح پیدا کریں. جلوس اگر نکالا جا رہا ہے اس میں روح ہے حسینیت موجود نہیں ہے تو جلوس کو چھوڑ نہیں دیں، بلکہ اس کے اندر روح ہے حسینیت پیدا کریں، روح عزاداری پیدا کریں. کم ہے تو زیادہ کریں، نہیں ہے تو اور زیادہ کوشش کریں. یعنی وہ لازم ہے، وہ رسمیں کی جو عقلانی بھی ہیں اور دینی بھی ہیں لیکن اس کے اندر روح دین نہیں موجود ہے تو اس کے اندر روح دین پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. ایک اہم کام، ذمہ دار انسانوں کا ایک اہم کام اور ایک اہم ذمہ داری ان کی ہے کہ ایسی رسموں میں جس میں روح دین موجود نہیں ہے اس میں آ کر روح دین ڈالنے کی کوشش کریں. ایسی رسمیں، ایسی عزاداری کی رسمیں جس میں روح حسینیت موجود نہیں ہے اس کے اندر روح حسینیت ڈالنے، چھوڑے نہیں. چھوڑنا کون سا ہے؟ وہ اپنی جگہ پہ وہ چھوڑنا ہے کہ جو نہ عقل کے مطابق ہو نہ دین کے مطابق ہو. اس کے اندر اتنی جرات ہو، یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا لازم ہے، اتنی جرات ہو انسان میں کہ آ کر دیکھے، طے کرے کہ واقعا یہ دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، عقل کے مطابق ہے یا نہیں. نہیں ہے تو چھوڑ دے، ختم کرے، کیونکہ اس سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے حسینیت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن جس چیز میں دین تائید کرتا ہے، عقل تائید کرتی ہے، اگر وہاں پر روح دین نظر نہ آ رہی ہو، اگر وہاں پر روح حسینیت نظر نہ آ رہی ہو تو اگر یہ نہ کریں بڑے شوق میں آ کر کہ یہاں پر نہیں اللہ، چھوڑو مجلسیں، چھوڑو جلوس، چھوڑو نماز، چھوڑو روزے، چھوڑو، کیونکہ یہاں پر روح دین ہی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچتا. نا، چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر قوی کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، روح دین ڈالنا. جب یہ کام کر لیں گے تو تیسری والی قسم خود بخود حاصل ہوتی چلی جائے گی. یعنی ایسی رسم کہ جس میں دین موجود ہو، عقل بھی موجود ہو، روح دین بھی موجود ہو، روح عقل بھی موجود. یہ ہے ایک خلاصہ رسم کے بارے میں. لہذا جب بھی رسم کا لفظ آئے تو یہ توجہ رہے ہماری کی رسم، جب یہ کہی جاتی ہے کہ رسمیں چھوڑ دیں تو سمرا صرف وہ رسمیں ہیں کہ جو غیر دینی رسمیں ہیں اور غیر عقلانہ رسمیں ہیں. چونکہ غیر دینی رسمیں اور غیر عقلانہ رسمیں اگر دین کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، غیر دینی اور غیر عقلانہ رسم اگر حسینیت کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر ادھر اس کو چھوڑیں تو چھوڑ کر گھر پر بیٹھ نہیں جائیں گے، ہم نے یہ تو چھوڑ دیا لہذا بیٹھ جائیں نا. دوسری طرف سے وہ عاقلانہ رسموں کی کوشش بڑھا دیں. ایک اگر برا عمل چھوڑ رہے ہیں تو بہتر عمل کی کوشش بڑھا دی جائے، یہ نہیں کہ بالکل چھوڑ کر بیٹھ جائیں. ایک انسان کو جو ہے وہ نامناسب غذائیں کھاتا تھا، کولیسٹرول کی غذائیں زیادہ کھاتا تھا، فیٹ زیادہ کھاتا تھا، اور وہ اس کو نقصان کرنا شروع کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کر بالکل ہی کھانا ہی کھانا چھوڑ دیا، کہ کھانے سے میں نقصان ہوا لہذا کھانا چھوڑ دیا. نہ، یہ تو نہیں کرتا کوئی. اگر برا کھانا چھوڑتا ہے، نقصان دہ کھانا چھوڑتا ہے، تو مفید کھانا اگر فروٹس کھانا شروع کرتا ہے، سبزیاں کھانا شروع کرتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں نقصان کر رہی ہیں تو اسے چھوڑ دیا. اب یہ مفید چیزیں ہیں، یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اسے زیادہ اس کو ضرورت ہے، اس کو کھائیں. اسی طریقے سے وہ چیزیں جو آ کر دین کو نقصان پہنچا رہی ہیں، وہ رسمیں جو آ کر دین کے لیے مضر ہیں اور دین کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں، اور ہماری بہت ساری رسمیں جس کو آج دشمن نے ذریعہ بنایا ہے، لوگوں کو شیعت سے دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اگر وہ ہم چھوڑ رہے ہیں تو دوسری طرف سے ان رسموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کہ جو حسینیت کی رسمیں ہیں، جو صحیح رسمیں ہیں، جو دینی رسمیں ہیں، جو عقلانہ رسمیں. بیٹھ نہیں جائیں، گھر پر نہیں بیٹھ جائیں، بھوکے نہ رہ جائیں کہ برا کھانا چھوڑ کے بھوکے رہنا ہو مر جائیں. مر جائے گا انسان اگر باطل رسموں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ صحیح رسموں کو بھی چھوڑ دیا گیا تو موت ہو جائے گی معاشروں کی. اگر ہماری بنائی ہوئی رسم کو اگر چھوڑ کر ہم حسینی رسم کو اور رسم شبیری کو بھی چھوڑ دیں گے تو واقعی ہماری موت ہو جائے گی، اور شیعت کی موت ہو جائے گی. شیعت زندہ ہے رسم شبیری کی وجہ سے، شیعت زندہ ہے رسم عزاداری کی وجہ سے، لیکن کون سی رسم؟ وہ کہ جو عاقلانہ بھی ہو اور جو دین کے کاملاً مطابق ہو. خوب معاف کیجیے گا، ہماری گفتگو تھوڑا لمبی ہو گئی. ایک رسم ادا کرنے کے لیے حسین ابن علی بھی آئے ہیں کربلا میں، لیکن کون سی رسم؟ جہاد کی رسم، شہادت کی رسم، انبیاء کی رسم، رسول اللہ کی رسم، جناب زہرا کی رسم. جناب زہرا بھی ایک رسم چھوڑ کے گئی تھی، اور امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، بیعت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یا اب اللہ ہو و رسول ہو والمومنون و حجور تعبت و طہرت، اس لیے کہ اللہ منع کرتا ہے بیعت کرنے سے، اللہ منع کرتا ہے بیعت کرنے سے، رسول اللہ منع کرتے ہیں بیعت کرنے سے، مومنین منع کرتے ہیں، واقعاً جو مومنین منع کرتے ہیں، اور بیعت کرنے سے وہ حجور تابت و طہرت، اس بیعت کرنے سے میری وہ پاکیزہ آغوش منع کرتی ہے جس آغوش میں میں پلا ہوں، یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی آغوش. رسم فاطمی ادا کرنے کے لیے حسین ابن علی کربلا میں آئے ہیں، رسم علوی ادا کرنے کے لیے حسین ابن علی کربلا میں آئے ہیں، اور حسین ابن علی کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ اس الہی رسم اور دینی رسم میں حسین ابن علی پر لبیک کہنے کے لیے آئے، حسین ابن علی کے رسم کے ساتھ آئے، لبیک کہنے کے لیے آئے اپنے وجود سے. ابھی ہم جو لبیک کہتے ہیں وہ زبان سے کہہ رہے تھے، خدا کرے کہ زبان سے لبیک کہنا اتنا زیادہ ہم اپنی زبان سے لبیک کہیں کہ پھر اپنے وجود سے بھی ہم لبیک یا حسین کہنا شروع کر دیں. الحمدللہ آج کے زمانے میں لبیک کہنے والے ہیں. آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا سید حسن نصر اللہ سید مقاومت کا، کہ وہاں پہ لبیک کی وضاحت کی، لبیک یعنی کیا؟ لبیک یعنی یہ کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، لبیک یعنی مبارزہ، لبیک یعنی جہاد، لبیک یعنی باطل کی سرنگونی، لبیک یعنی اپنے عزیز ترین لوگوں کو لے کر میدان میں آ جانا، لبیک یعنی اپنے عزیزوں کو پیش کر دینا، لبیک یعنی ایثار، لبیک یعنی قربانی. لبیک کی ایک شر لبیک تو، لبیک یعنی کربلا کا پورا کردار، لبیک یعنی یہ کہ کربلا میں اصحاب حسینی نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کے سب لبیک کی تفسیر ہے، لبیک یا حسین کی تفسیر ہے، کیونکہ انہوں نے آ کر یہ کام کر کے دکھایا. اور الحمدللہ میں کیسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر یہ کام کیا جا رہا ہے. یہ بار بار یہ جملہ کہہ رہے ہیں تاکہ کبھی کبھی اتنی مایوسی کی باتیں کی جاتی ہیں کہ لوگ واقعی مایوس ہو جاتے ہیں. نا، مایوس نہیں کریں، مایوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر واقعا راہ حسین ابن علی پر لبیک کہہ کر خود کو بھی اور امتوں کو نجات دینے والے لوگ موجود ہیں آج کے دور میں، اور نجات دے رہے ہیں. اسی طریقے سے لبیک کہی جس طریقے سے حبیب نے مظاہر نے لبیک کہی تھی، جس طرح سے اصحاب حسینی نے لبیک کہی تھی، جس طرح سے اب الفضل عباس نے لبیک کہی تھی جس طرح سے بیویوں نے لبیک کہا تھا حسین ابن علی. بیویوں کو اگر یہ معلوم تھا کہ چادریں چھننے والی ہیں تو یہاں پہ لبیک کہنا سخت منزل تھی. اب الفضل عباس نے اس طرح سے لبیک کہی ہے حسین ابن علی کو, اور اس طرح ماں نے اور اس طرح امیر المومنین نے تربیت کی ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک اپنے پورے وجود سے شب عاشور میں شمر آ کر بار بار کہہ رہا ہے کہ عباس میری طرف دیکھو, عباس میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. لیکن اب الفضل عباس میں کہ جو مڑ کر دیکھنا بھی نہیں, یہ روایت کے جو معتبر مقاتل میں ہے کہ شمر بلا رہا تھا, لیکن عام طور سے ہوتا ہے جب کوئی بلاتا ہے تو بے اختیار انسان کا رخ ادھر ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی اس کے لیے بہت ہی قدرت چاہیے, بہت ہی بصیرت چاہیے انسان میں کہ حتیٰ ہر آواز پر رخ بھی نہ موڑے. جانا تو دور کی بات ہے, بات سننا تو دور کی بات ہے, ہر آواز نہیں سنی جاتی. شمر جو آواز دے رہا تھا وہ کس لیے دے رہا تھا؟ شمر آواز دے رہا تھا جان بچانے کے لیے, اور صرف جان بچانا نہیں, اور بھی بہت کچھ انعامات اور بہت کچھ ہو سکتا تھا, لیکن یہ جو شمر کی آواز آ رہی تھی یہ ادھر حسین ابن علی سے دور کرنے کے لیے تھی. لہذا جناب ابو الفضل عباس نے, یہ روایت کا جملہ ہے, جناب الفضل عباس نے دیکھا بھی نہیں, رخ بھی نہیں کیا. جب امام حسین السلام نے کہا کہ اے میرے بھیا جواب دو, تو جناب ابو الفضل عباس نے رخ کیا. کہ البتہ وہ امام کا یہ کہنا اس لیے تھا تاکہ یہ جانا جائے, تاریخ میں جانے لوگ کی کس لیے بلایا جا رہا ہے اور میرا بھائی عباس کیا ہے, پہچانا جائے. کیونکہ یہ اگر امام کی طرف سے یہ حکم نہیں ہوتا تو یہ راز کھلتا ہی نہیں, چھپا کے چھپا رہ جاتا, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا. امام نے کہا تو جناب عباس نے رخ کیا, اور امام کا وہ جواب, ابو الفضل عباس کا وہ جواب آپ کی نگاہوں کے سامنے, کہا کہ امان نامہ لے کے آیا ہوں, تمہاری زندگی کی امان, امان دینا چاہتا ہوں, زندگی دینا چاہتا ہوں, انعام دینا چاہتا ہوں. وہاں پہ لعنت بھیجی, تیرے ہاتھ تبت اداک, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو میرے لیے امان نامہ لے کے آیا ہے اور فرزند رسول کے لیے کوئی امان نامہ نہیں ہے. اور آخر تک, آخری ہمارے بعض وقت ہندوستان پاکستان میں آخری مقتل میں جانے والے شہید کے طور پر جناب علی اکبر کا نام لیا جاتا ہے, لیکن یہ تاریخی ہے اعتبار سے بالکل ثابت نہیں ہے. آخری منزل تک جو روکے رکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے جناب ابو الفضل عباس کو, جناب علی اکبر کے لیے تاریخی جو معتبر کتابیں ہیں وہ واضح طور پر کہتی ہیں کہ جناب علی اکبر کو امام حسین السلام نے پہلے ہی بنی ہاشم کے ابتدا میں کہا تھا کہ اے میرے لال تقدم ولدی, اے میرے لال آگے بڑھو, اے میرے لال آگے بڑھو. پھر بہت ساری چیزیں تبدیل بھی کر دیتے ہیں بعض وقت, چونکہ مقتل میں جملہ ہے کہ اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ لاش اٹھانے کے لیے, لیکن چونکہ ہم یہاں پر آخر میں بھیجتے ہیں تو اس جوانوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں بچوں آؤ, جبکہ نہیں ہے. جو مقتل میں جملہ ہے وہ جوانوں کا جملہ ہے. ابو الفضل عباس جب آئے امام علیہ السلام کی خدمت میں, یہ ساری چیزیں شاہد ہیں, جب امام نے کہا کہ اے میرے بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, تو جناب ابو الفضل عباس نے کہا وہ لشکر ہی نہیں رہا میرے آقا, کوئی بھی نہیں رہا, اور واقعا کوئی نہیں تھا, ابو علی اکبر بھی نہیں تھے. اب یہ صرف یہ نہیں کہ حبیب نہیں ہے اور زہیر نہیں ہے اور مسلم ابن اسجع نہیں ہے, نہیں, اب ایک حسین ہے اور ایک عباس, یہ دو ہی ہیں بس. اور اتنی لاشیں صبح سے اب تک اٹھا چکے ہیں, چونکہ ہر منزل میں عباس حسین کے ساتھ ساتھ رہے, جس کی بھی لاش پر جانا پڑا, جس کی بھی لاش اٹھا کر لانی پڑی, جس کے بھی سرحانے بیٹھنا پڑا, ہر منزل میں عباس ہیں ساتھ ساتھ. اپنے تمام بھائیوں کی قربانی, چھ بھائی ہیں حسین ابن علی کے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے, جس میں چار بھائی تو عباس ہیں, سگے بھائی جوان ہیں, ماں کی امانتیں ہیں, اور ماں کی امانت تھی ہی قربان ہونے کے لیے, بچانے کے لیے نہیں. جو کربلا نگاہیں بدلتی ہے, کربلا زندگی کے بارے میں انسان کی نظر کو بدل دیتی ہے. ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے کہ میرا بچہ بچ جائے, لیکن کربلا میں آنے والی مائیں اور کربلا میں جن ماؤں نے بھیجا ہے اپنے بچوں کی, ان کو یہ آرزو ہے کہ میرے بچے کو بچا کر واپس نہیں لانا, قربان کر دیں, بھیجا ہی قربان کرنے کے لیے. ورنہ ایک ماں کو, اگر ایک ماں اپنے ایک بچے کو روک لیتی کہ بیٹا میں تو 20 سال سے بیوہ ہوں, 47 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے, 61 ہجری ہے, 20 سال سے ایک خاتون بیوہ ہو اور پورا کاروان مدینے سے جا رہا ہو, سرپرست حسین ابن علی ہے وہ بھی جا رہے ہوں اور مدینے میں کوئی بھی نہ ہو, کیا اس ماں کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اپنے 4 بچوں میں سے ایک بچے کو کم سے کم بچا لے؟ کہ اس بیوگی کے عالم میں اور اس تنہائی کے عالم میں جب میرا آقا بھی موجود نہیں ہے تو میرا ایک بیٹا میرے پاس رہے تاکہ میری کچھ خدمت کر سکے, اس ضعیفی میں سہارا بن سکے. لیکن عزیزو, یہ وہ ماں نہیں ہے جو اس نگاہ سے سوچتی جس نگاہ سے ہم سوچا کرتے ہیں. یہ کربلا میں قربانی دینے والی ماں ہے, یہ ام البنین ہے. ام البنین نے اپنے سارے بیٹوں کو بھیج دیا, روکا نہیں کسی کو, کسی ایک کو بھی نہیں روکا. کوئی جانے تو اگر ام البنین کو جانے, کوئی پہچانے؟ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے 4 بیٹے کو اس ضعیفی میں بھیجے دے رہی ہے کہ اگر میرے آقا پر کوئی وقت آئے تو میرے سارے بھائی بچوں کو قربان کر دے, کسی کو بچانا نہیں. اور ابو الفضل عباس میدان کربلا میں سب کو خود اپنے ہاتھوں سے آمادہ کر کر کے بھیج رہے ہیں, اپنی ماں کی امانتوں کو بھیج رہے ہیں, اپنے عزیز بھائیوں کو, جوان بھائی 24 سال کا, 21 سال کا, تقریباً 20 سال, 19 سال کا بھائی, یہ سمت ہے جناب عبداللہ کا سمت 24 سال تھا, جناب جعفر 21 سال کے تھے, جناب عثمان 19 سال کے تھے, یہ ایک سمت تھا, یعنی عین شباب, جوان, خوبصورت جوان, ایسے جوان تھے کہ جب کبھی مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے رہتے تھے. اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد, کی شہادت کے گزرے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں, یہ سارے بھائی ابو الفضل عباس کی نگاہ میں کیسے ہیں؟ یہ ابو الفضل عباس کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں, البتہ حسین ابن علی کے بعد. حسین ابن علی امام ہے لیکن ذمہ داریاں ابو الفضل عباس کے بعد ہے, تربیت ابو الفضل عباس کر رہے ہیں, جنگ ابو الفضل عباس سکھا رہے ہیں, ساتھ میں لے کر سب کو ابو الفضل عباس چل رہے ہیں. اب یہ عباس ہے کہ جو آ کر میدان کربلا میں سب کو پیش کر چکے ہیں, اپنے ایک ایک بھائی کا لاشا اٹھا کر لا چکے ہیں, اپنے بھائیوں کو مقتل میں لا کر لٹا چکے ہیں. اب حسین ابن علی کی بارگاہ میں آتے ہیں, تھوڑا سا مصائب دیر ہو گئی, معذرت چاہتا ہوں, چند جملے مصائب کے, آ کر مقتل میں پیش کر چکے, اب حسین ابن علی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اے میرے آقا, اب میرا دل میرے سینے میں تنگ ہو رہا ہے, اے میرے آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دے. جو اب منزل ختم ہو گئی تھی, اب ابو الفضل عباس کی بے منزل یہاں پر ختم ہو چکی تھی, اب حسین کی منزل اس کے بعد باقی رہ گئی. اے میرے آقا, یہ دل میرا اب سینے میں نہیں ٹھہر رہا, صبح سے لے کر اب تک اتنی لاشیں اٹھا چکے ہیں, یہ دل سنبھل نہیں رہا, کیسے اس دل کو سنبھالے؟ مشکل حل ہوئی, جانے کو امام منع کر رہے ابھی بھی, لیکن بچوں نے مشکل حل کر دی. صرف ایک جملہ پیش کرنا چاہتے ہیں, پورا مصائب سارا چھوڑ کر عزیزو, کہ ابو الفضل عباس وہ ہیں کہ جب گئے پانی لینے کے لیے, گئے بچوں کی پیاس بچھانے کے لیے, گئے امام کو بھیجنا پڑا, مقتل میں جانا ہے, بہرحال بھیجنا ہے, لیکن ایک طرف ادھر حسین ابن علی خیمے میں کھڑے ہوئے ہیں, خیمے کے دروازے پر, اور اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں تب کوئی نظر نہیں آ رہا. زندگی بھر میں کبھی بھی حسین ابن علی نے اس طرح سے نہیں دیکھا تھا کہ داہنے بائیں دیکھیں تو وہاں پر کم سے کم عباس تو نظر آ رہے ہوتے, لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا وقت آیا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے, اور کوئی نہیں ہے تو عباس بھی نہیں ہے. ادھر عباس کو بھی یہ فکر ستا رہی ہے کہ میں جا تو رہا ہوں تو, لیکن میرا آقا یہاں پر تنہا ہو گیا, میرا آقا اس وقت تنہا ہے. گئے مقتل میں, زیادہ دیر تک جنگ نہیں کرنی پڑی, یہ علی کا لال تھا, جدھر بھی رخ کرتا تھا راستہ بنتا چلا جاتا تھا, لوگ دور دور تک بھاگ رہے تھے, دریا تک پہنچ گئے, دریا کی ترائی میں چلے گئے, مشکیزہ بھر لیا, لیکن جب مشکیزہ بھر کے واپس ہونے لگے تو اب چاروں طرف سے دشمنوں نے آ کر گھیر رکھا تھا. دریا کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں تیر اندازوں نے آ کر گھیر رکھا تھا. اب حسین کا اب یہ عباس علی کا بیٹا دریا سے باہر نکل رہا ہے, مشکیزے کو ابھی پیچھے ڈالا ہوا ہے کہ اگر تیر آ رہے ہو تو میری طرف آئے لیکن مشکیزے کو تیر نہ لگے. میدان جنگ میں اتنی تیروں کے درمیان میں مشکیزے کو لے کر اتنا لمبا سفر طے کر لینا یہ علی کے لال کا کام تھا. یہ کربلا آپ جا کر دیکھیں, وہ جگہ معین ہے ابھی پر جہاں پر ابو الفضل عباس کے بازو کٹے تھے, جو لوگ جا چکے ہیں ان کو اندازہ ہوگا. نہر القما کو دیکھیں.